الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق المساواة وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة آٹھواں باب ہے ایجاز اطناب اور مساوات کے بیان میں. بھئی ہم علم المعانی پڑھ رہے ہیں اور علم المعانی آپ نے پڑھا تھا وہ آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے, تو یہ آج آٹھواں اور آخری باب ہم پڑھ رہے ہیں بھئی, اور یہ آٹھواں باب ہے ایجاز اطناب اور مساوات کے بارے میں. مساوات کے بارے میں بھئی دیکھیے, آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جتنا معنی ہوگا آپ اتنی لفظ لے کر آئیں گے, اس کو کہتے ہیں مساوات بھئی. جتنا معنی ہو اتنے ہی لفظ لے کر آتے ہیں, اور بعض اوقات آپ جتنا معنی ہے اس سے زیادہ لفظ لے آتے ہیں مزید فائدے کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں, زیادہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے جتنے لفظ چاہیے آپ اس سے کچھ زیادہ لفظ لے آتے ہیں, اور وہ لفظ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے بلکہ مزید فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اطناب. کیا کہتے ہیں؟ اطناب. اور اگر اس کا عکس ہو, یعنی معنی تو ہے زیادہ اس کے لیے جتنے لفظ چاہیے آپ اس سے کم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور انہی میں بات پوری طرح ادا کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایجاز. کیا کہتے ہیں؟ ایجاز. تو کتنے طریقے ہو گئے؟ تین طریقے, ایجاز اطناب اور مساوات. مساوات کے اندر جتنا معنی اتنے ہی لفظ, اور اطناب کے اندر جتنا معنی مراد ہے اس سے زائد لفظ, لیکن وہ زائد بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے. جبکہ ایجاز کے اندر جتنا معنی ہے اس کے لیے جتنے لفظ چاہیے اس سے آپ کم لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اس کو اور کم لفظ استعمال کرتے ہیں اور معنی پوری طرح ادا ہو جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاز. کیا کہتے ہیں؟ ایجاز بھائی. تو انہی کی اب دیکھیے تعریف بھی کریں گے, پوری تفصیل بیان کریں گے اور انہی کو بیان کریں گے. تو کہتے ہیں کل ما یجول فی صدری. صدر کہتے ہیں سینے کو. جالا یجول کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا, گھومنا. کل ما یجول فی صدری, ہر وہ چیز جو چکر لگاتی ہے سینے میں. بھئی وہ کیا چیز ہے؟ من المعانی, یعنی کہ معانی. دیکھو یہ بیان آ گیا ما کا, ہر وہ چیز جو سینے میں چکر لگائے. من المعانی یعنی کہ معانی. اور ایسا آپ کو اکثر کتابوں کے اندر جگہ جگہ عبارتیں ملیں گی جہاں من کے ساتھ ما کا بیان کیا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے با محاورہ, کہ جو بیان ہوتا ہے اس کو اٹھا کر مبین کی جگہ لے آئیں ترجمے میں. بھائی بیان کیا ہے؟ معانی. کس کا معنی بیان کر رہی ہے؟ ماں کا. تو ماں ہوا مبین, تو معانی کو اٹھا کر ماں کی جگہ پر لے آئیں. تو اب ترجمہ با محاورہ کریں گے, بہترین ترجمہ ہو جائے گا. تو کل ما یجول فی الصدر من المعانی, وہ تمام معانی جو چکر لگاتے ہیں سینے میں. اب یہ ترجمہ ہو گیا, معنی سمجھ میں آیا؟ تو ماں کی جگہ میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ معانی. تو وہ تمام معانی جو چکر لگاتے ہیں سینے میں, یعنی وہ تمام معنی جو دل میں آتے ہیں, وہ تمام معنی جو انسان کے چکر لگانے سے کیا مراد ہے, یعنی آتے ہیں دل میں. آتے تو تمام معانی جو دل میں آتے ہیں یمکن ان یعبر عنہ، یعبر با کے نیچے میری کتاب میں کسرہ لگا ہے، یاد رکھیے یہ غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے، یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق، ممکن ہے ان کو تعبیر کرنا تین طریقوں سے، کل ما یجول فی الصدر من المعانی یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق، وہ تمام معانی جو دل میں آتے ہیں ان کو تین طریقوں سے تعبیر کرنا، تین طریقوں سے ان کو ادا کرنا ممکن ہے، تعبیر کرنا یعنی ان کو ادا کرنا، تو وہ تمام معانی جو دل میں آتے ہیں ان کو تین طرح سے ادا کرنا ممکن ہے بھائی، اور وہ تین طریقے میں نے بتلا دیے، یا تو جتنے معنی ہوگا اتنے ہی آپ لفظ لائیں گے، یا جتنا معنی ہوگا اس سے زیادہ لفظ لائیں گے، یا جتنا معنی ہوگا اس سے کم لفظ لائیں گے، تو یہ تین طریقے ہیں بھائی، تین طریقے، اور یاد رکھیے کہ کل تین طریقے نہیں ہیں، کل چھ طریقے ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ چھ طریقے ہیں، تین تو یہ آپ نے پڑھ لیے، ایک ہے مساوات، ایک ہے اطناب، اور ایک ہے ایجاب، تین طریقے یہ ہیں، تین اور بھی طریقے ہیں، ایک کا نام ہے اخلال، یہ آگے آئے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اخلال خا کے ساتھ خا اخلال، اور ایک ہے تطویل، تطویل تطویل، اور ایک ہے حشو حاشین واو حشو بھائی، یہ آپ کے حاشی میں بھی انہوں نے دیے ہوں گے، تو تین اور طریقے بھی ہیں، اخلال، ہاں یہ حاشی میں انہوں نے اخلاف دیا ہوا ہے، اخلاف نہیں ہے اخلال ہے، اخلال، تین طریقے ہیں بھائی، اور تین طریقے، اخلال، تطویل اور حشو، لیکن یاد رکھیے وہ تین طریقے غیر مقبول ہیں، یعنی بلاغت میں غیر مقبول ہیں، اور یہ تین طریقے ایجاز، اطناب اور مساوات، یہ بلاغت کے اندر مقبول ہیں بھائی، یعنی یہ کلام بلیغ کے اندر یہ تین قسمیں آئیں گی، اگلی تین کی بلاغت کے اندر گنجائش نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کلام فصیح و بلیغ کی، اور کلام فصیح و بلیغ وہ ہوگا جس میں مساوات بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایجاز بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اطناب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اخلال، تطویل اور حشو کی گنجائش نہیں، تو چونکہ ہم بلاغت کی بات کر رہے ہیں اور بلاغت میں صرف تین طریقے مقبول ہیں، بقیہ تین طریقے غیر مقبول ہیں، تو اس لیے ان کو ذکر ہی نہیں کیا، اور کہا کہ کتنے طریقے ہیں، صرف اس کے تین طریقے ہیں، تین طریقے کیوں ہیں؟ کیونکہ بلاغت میں صرف یہی مقبول ہیں، باقی تین طریقے مقبول ہی نہیں ہیں، وہ قبول نہیں کیے جاتے، تو گویا یہ کلام بلیغ کی تین قسمیں ذکر ہو رہی ہیں، عام کلام کی نہیں، عام لوگوں کا جو کلام ہے اس کی قسمیں نہیں ذکر ہو رہی، بلکہ کس کی قسمیں ذکر ہو رہی ہیں؟ کلام بلیغ کی، تو کلام بلیغ کے اندر اگر مساوات ہو تو اس کو کہیں گے کلام مساوی، کیا کہیں گے؟ کلام مساوی، اگر کلام بلیغ کے اندر ایجاز ہو تو اس کو کہیں گے کلام موجز، اور اگر کلام بلیغ کے اندر اطناب ہو تو اس کو کہیں گے کلام مطنب، بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا کلام مساوی، کلام موجز اور کلام متنب، یہ کلام بلیغ کی اقسام ہیں، عام کلام کی اقسام نہیں بھائی، تو یہ کلام بلیغ میں جاری ہوں گی تین قسمیں، اس لیے کہا کل ما یجول فی الصدر من المعانی یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق، کہ وہ تمام معانی جو ہیں جو سینے کے جو دل میں آتے ہیں ممکن ہے ان کو تعبیر کرنا تین طریقوں کے ساتھ، المساوات، پہلا کیا ہے؟ المساوات، وہی تأدیت المعنی المراد بعبارت مساویت لہو، اور وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو، معنی مراد جو آپ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، مراد، مراد کا کیا معنی؟ جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، تو مساوات جو ہے وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو، بعبارت مساویت لہو، اس کے برابر عبارت کے ساتھ، معنی مراد کو اس کے برابر عبارت کے ساتھ ادا کرنا ہے، بِأَن تَكُونَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي جَرَى بِهِ عُرْفُ أَوْصَاتِ النَّاسِ، بَإِن صورت، با تصویریہ ہے، بَإِن صورت کہ علی الحد الذی، کہ وہ اس حد پر ہو، جرا بھی کہ جس کے ساتھ جاری ہو، عرف اوساط الناس، عرف کا معنی ہے عادت، عادت، عرف اوساط الناس متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کی عادت کے بقدر۔ بھئی دیکھیے کہ معیار آپ کو بتلا رہے ہیں، معیار، اور سب سے پہلے انہوں نے مساوات کو ذکر کیا، کس کو؟ مساوات، کیونکہ مساوات معیار ہے، پیمانہ ہے، مساوات اصل ہے، اصل کیا ہے؟ مساوات، اس سے پتہ چلے گا ایجاز اور اتناب کا بھی۔ مساوات پہ نظر کریں گے کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اتنے لفظ چاہیے ہیں اور اس سے کم ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ایجاز، اور اس سے زیادہ ہو گئے تو کیا کہیں گے؟ اتناب کہیں گے۔ تو اصل کیا ہے؟ مساوات ہے، وہ پیمانہ ہے، اس سے پتہ چلے گا ایجاز کا بھی اور اسی سے پتہ چلے گا اتناب کا بھی، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اور مساوات کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ معنی مراد کو اس کے برابر عبارت کے ساتھ ادا کرنا، بھائی اس کے برابر عبارت کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہم اس کے برابر کی عبارت سے ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے؟ تو اس کا پہچان بھی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی متوسط درجے کے جو عام لوگ ہیں وہ عادت میں، عام بول چال میں اس بات کو ادا کرنے کے لیے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اتنے ہی لفظ آپ بھی کلام بلیغ کے اندر استعمال کریں تو اس کو کہیں گے مساوات۔ کیا کہیں گے؟ تو کس کو دیکھنا ہے؟ جو عام لوگوں کی عادت جاری ہے، بھئی ایک تو ہے بلیغ، ایک عام لوگ ہیں جو آپ اس میں معاملات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ عام لوگ جتنا کلام اس معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جتنے لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنے ہی لفظ آپ بھی کلام کے اندر استعمال کریں اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو اس کو کہیں گے مساوات۔ کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کس سے پہچان ہوگی؟ عرف سے، یعنی عام لوگ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں، متوسط درجے، متوسط اس لیے کہا کیونکہ کچھ اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ تو بلیغ ہو گئے، وہ تو کیا بن گئے؟ بلیغ، اور بلیغ کی تو ہم بات کر رہے ہیں، اور کچھ متوسط درجے سے کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی جو بات بھی اپنے معنی کو بھی ٹھیک طرح ادا کرنے پر قادر نہیں، تو نہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پوری طرح بات کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ان کی بات کر رہے ہیں جو بلاغت تک پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ متوسط درجے کے لوگ ہیں، اور متوسط درجے کے وہ لوگ جو ان کے بیچوں بیچ ہیں، نہ بلاغت تک پہنچے اور نہ یہ کہ بالکل بات کرنے سے ہی عاجز ہوں، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ متوسط درجے کے لوگ جس طرح کا کلام کرتے ہیں، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے جتنے لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کلام بلیغ کے اندر اگر اتنے ہی لفظ استعمال کر لیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مساوات کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وہی اتادیت المعنی المراد بعبارت مساویت لہو، اور وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے مساوی ہو، یعنی اس میں حذف بھی نہیں ہے، حذف ہوگا تو پھر تو لفظ کم ہو جائیں گے اور معنی زیادہ، اور اس کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں ہے، زیادتی آئے گی پھر تو وہ کیا بن جائے گا؟ اتناب بن جائے گا۔ تو ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے برابر ہو، بھی ان تکون علی الحد الذی جرا بہ عرف اوساط الناس، بائی صورت کے وہ اس حد پر ہو جس پر متوسط لوگوں کی عادت جو ہے جاری ہے، اور متوسط درجے کے لوگ کون ہیں؟ وہ بتلا رہے ہیں وہم الذین لم یرتقوا الی درجۃ البلاغۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پہنچے ہوں بلاغت کے درجے تک، نہ تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ بلاغت کے درجے تک پہنچے ہوں، ولم ینحطوا الی درجۃ الفہاہتی، فہامتی ہے آپ کی کتابوں میں، فہامت نہیں ہونا چاہیے، الف کے بعد بھی ہا ہونی چاہیے، ہا بھائی، فہاہت کہتے ہیں کلام سے عاجز آ جانا، فہاہت کا کیا معنی؟ تو الف سے پہلے بھی ہا ہے، الف کے بعد بھی ہا ہے بھائی، فہاہتن، تو کلام سے عاجز آنا، اور انحط ینحط کے معنی ہے نیچے اترنا، نیچے اترنا، اور ارتقا یرتقی کے معنی اونچے اوپر چڑھنا بھائی، بلند ہونا۔ تو متوسط درجے کے لوگ جو ہیں وہم الذین لم یرتقوا الی درجۃ البلاغۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پہنچے ہوں بلاغت کے درجے تک، وَلَمْ يَنْحَتُ إِلَى دَرَجَةِ الْفَحَاحَتِ اور نہ ہی فحاحت کے درجے تک نیچے ہوں بھائی، نیچے ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، نہ ہی فحاحت یعنی کلام سے عاجزی کے درجے تک وہ نیچے ہوں کہ بات اپنے معنی مراد کو ادا ہی نہیں کر پاتے، ایسے لوگ بھی نہیں، اور جو بلاغت تک پہنچے ہوں ایسے بھی نہیں، بلکہ ان کے بیچوں بیچ جتنے ہیں وہ سارے کیا ہیں، اوساط الناس ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں. نحو مثال کے طور پر، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَإِذَا رَأَيْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اور وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، خَاضَ يَخُوضُ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا، نکتہ چینی کرنا. الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے پیغمبر جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں، اس میں جھگڑے نکالتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے کنارہ کشی کر لیجئے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ دیکھیے اس، یہ کلام بلیغ ہے اور اس کے اندر مساوات ہے. کیا ہے؟ تو یہ کلام مساوی ہوا، مساوی، اور میں نے بتلایا تھا کلام مساوی، کلام موجز اور کلام متنب، یہ ساری کس کی قسمیں ہیں؟ کلام بلیغ کی. بلیغ بھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اتنے ہی لفظ استعمال کر لیتا ہے جتنے عام لوگ استعمال کرتے ہیں، بلیغ ہی کبھی کیا کرے گا، کم لفظ استعمال کر لے گا، اور بلیغ ہی کبھی کیا کرے گا، زیادہ لفظ استعمال کر لے گا. تو موقع محل کے مطابق، کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اسے برابر ہی کلام کیا جائے، کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کہ کلام مختصر ہونا چاہیے لیکن بات پوری ہوتی ہے اس میں، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ بات ذرا لمبی ہونی چاہیے اور مزید فائدہ بھی ساتھ اس میں ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو قرآن کی یہ آیت آئی، اس کے اندر کلام جو ہے وہ مساوات پر مشتمل ہے، یعنی یہ کلام مساوی ہے. عام لوگ بھی اگر اس طرح کی بات کرنا چاہیں تو اتنے ہی لفظ استعمال کریں گے، اتنے ہی لفظ استعمال. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اے پیغمبر جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی کر لیجئے. والایجاز، اور دوسری قسم ہے ایجاز بھائی، بھائی المساوات اوپر آیا اور یہاں آیا الایجاز، اور آگے آئے گا اتناب، ان تین پر بھی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں بھائی. کیا کر سکتے ہیں؟ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بعض جگہ بیان کر چکا ہوں. اگر اس پر آپ پڑھیں جر المساواتی، الایجازی اور آگے الاتنابی، تو اس صورت میں یہ بدل ہوگا بثلاثی طرق سے، یہ تین طریقے ہیں، تو یہ اس سے بدل ہوا، اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہو، تو ثلاثی طرق مجرور تھا، تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ مجرور. یا اس کو مفعول بنا لیں گے اعنی کے لیے، اعنی کے لیے، اعنی المساوات والایجاز والاتنابا، تو یہ مفعول بنیں گے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہ تین طریقے ہیں، میری مراد ہے مساوات، ایجاز اور اتناب، اور چاہیں تو اس کو مرفوع پڑھ لیں، پھر ان کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں گے. تین طریقے ہیں، احدہ المساوات وثانیہ الایجاز وثالثہ الاتناب، تو اس کے لیے خبر بھی بنا سکتے ہیں. اگلی قسم تو کہتے ہیں والایجاز وهو تأدیۃ المعنی بعبارۃ ناقصۃ عنہ، اور وہ ادا کرنا ہے معنی کو، یعنی معنی مراد کو، بعبارۃ ناقصۃ عنہ، ایسی عبارت کے ساتھ، ناقصۃ عنہ، جو اس سے ناقص ہو یعنی کم ہو، کم ہو، مع وفائها بالغرض، ساتھ پورا کرنے اس کے غرض کو، مع وفائها، اے مع وفاء العبارۃ بالغرض، ساتھ اس کے کہ وہ عبارت پورا کر رہی ہو، وفا کا کیا معنی؟ پورا کرنا، کہ وہ عبارت پوری کر رہی ہو، بالغرض، غرض کو، جو آپ کی مراد ہے اس کو پورا کر رہی ہے، پورے طور پر ادا کر رہی ہے. تو کلام کے کلام کیا ہے، دیکھیے ایجاز کی بات چل رہی ہے، تو آپ لفظ جو لائے ہیں وہ معنی کے برابر لائے ہیں یا کم لائے ہیں؟ کم لائے. لیکن کم لانے کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو معنی مراد ہے اس سے ادا ہی نہیں ہو رہا، بلکہ ضروری ہے کہ معنی مراد بھی پوری طرح اس سے ادا ہو رہا. یہی بات بیان کر رہے ہیں، مع وفا احا بالغرضی، ساتھ اس کے کہ وہ غرض کو پوری طرح ادا کرے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے اب دوبارہ با محاورہ ترجمہ. تو کہتے ہیں ول ایجاز وہو تادیت المعنی بعبارۃ ناقصۃ عنہ مع وفائہا بالغرض، اور ایجاز جو ہے وہ معنی مراد کو ادا کرنا ہے ایسی عبارت کے ساتھ جو اس معنی سے چھوٹی ہو، کم ہو، مع وفائہا بالغرض، باوجود غرض کو پوری طرح ادا کرنے کے. نحو مثال کے طور پر قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی. قفا وقف یقف سے امر ہے، وقف یقف سے امر آئے گا قف ٹھہر جاؤ، وقف یقف کے معنی ٹھہرنا، قف امر آ گیا، کیا معنی؟ ٹھہر جاؤ. اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے قفا، اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ، تم دونوں ٹھہر جاؤ. نب کی ہم رو لیں، بقا یبکی کا کیا معنی ہے؟ رونا. اور یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے، اور حالت جزم میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، تو بقا یبکی کے نب کی تھا، یا آخر سے گر گئی. قفا اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ، نب کی ہم رو لیں، من ذکر حبیب و منزلی، ذکر کہتے ہیں یاد کو، من ذکر حبیب و منزلی، محبوب اور گھر کے یاد سے، گھر کی یاد سے ہم، یعنی اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ ذرا، ہم رو لیں، من ذکر حبیب و منزلی، محبوب اور گھر کو یاد کر کے. اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ کہ ہم رو لیں، محبوب کو اور گھر کو یاد کر کے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ امرؤ القیس کا شعر ہے بھائی. امرؤ القیس عرب کا بڑا ہی فصیح و بلیغ اور مشہور شاعر گزرا ہے، اور اگلے سال یا اس سے اگلے سال آپ سبعہ معلقات پڑھیں گے بھائی. سبعہ معلقات، وہ سات قصیدے جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں، اور جنہوں نے جس کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھا تھا تاکہ باہر دنیا سے لوگ جو آتے ہیں وہ ذرا ہماری فصاحت و بلاغت کو دیکھ لیں. تو عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا والوں کو اپنے مقابلے میں عجم کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں تو باقی دنیا والے کیا ہیں؟ عجم ہیں، یعنی گونگے ہیں. ہماری زبان اتنی اعلیٰ و ارفع ہے کہ باقیوں کی زبانیں ان کے سامنے گویا کہ زبانیں ہیں ہی نہیں. کس کی طرح ہیں؟ گونگوں کی طرح ہیں باقی لوگ بھائی. تو انہوں نے وہ قصیدے لٹکا رکھے تھے بیت اللہ کے اندر بھائی، اور اسی طرح سوق عقاظ میں وہاں ان کے شعراء کے مقابلے ہوتے تھے، وہاں یہ کلام منتخب کیا گیا تھا، اور ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا جو انتخاب تھا آج تک مسلم ہے کہ بڑے ہی فصیح و بلیغ قصیدے ہیں بھائی. تو یہ سبع معلقات میں سے جو پہلا معلقہ ہے امرؤ القیس کا، اس کا یہ پہلا شعر ہے بھائی. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. شاعر امرؤ القیس کیا کہتا ہے؟ اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ ذرا، ہم رو لیں محبوب اور گھر کو یاد کر کے. بسخت اللواء، جو وہ گھر جو کہاں پر تھا، ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلوں کے کنارے پر ہے. بین الدخول فحوملی، دخول اور حومل مقام کے درمیان بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب دیکھیے یہ بڑی ہی تھوڑی عبارت کے اندر بڑا ہی لمبا معنی ادا کر دیا امرؤ القیس نے. مختصر المعانی کے حاشیے میں اس سے متعلقہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اگرچہ وہ واقعہ بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا لیکن عجیب واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں یہ امرؤ القیس جو تھا یہ اس کا باپ بہت بڑا شاعر تھا. تو یہ امرؤ القیس جب 10-12 سال کا ہو گیا, 12-14 سال کا ہو گیا, بالغ ہونے کے قریب ہو گیا, تو اس کے باپ نے ایک دن اپنے غلاموں اور غلاموں وغیرہ سے کہا اور جو جاننے والے احباب تھے قریبی کہ بھئی یہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو گیا اور اس نے آج تک کوئی شعر نہیں کہا, میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں اور میرا بیٹا ہے اور اتنی عمر کا ہو گیا, اس نے کوئی شعر ہی نہیں کہا, معلوم ہو یہ میرا بیٹا نہیں ہے, جاؤ اس کو لے جاؤ اور جنگل میں لے جا کر اس کو قتل کر دو. چنانچہ غلاموں وغیرہ کو بھیج دیا ساتھ, وہ اس کو لے گئے, کہتے ہیں وہاں پر اس کو انہوں نے پکڑا اور باندھا وغیرہ, تو امرؤ القیس رونے لگ پڑا, بچہ تھا, اور روتے روتے اس نے کہا قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسخت اللواء بین الدخول فحوملی. تو انہوں نے وہ شعر سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر اس کو کھول کر لے آئے اور اس کے باپ کو آ کر کہنے لگے کہ تم تو کہتے اس کو تو شعر نہیں آتے, حالانکہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے بھائی, اس نے شعر کہا اور شعر کے صرف ایک پہلے مصرے کے اندر ہی, پہلے مصرے کے اندر ہی اس نے 6 چیزیں ذکر کر دی, 6 چیزیں ذکر کر دی. باپ نے کہا کس طرح, کیا کہا؟ کہتا ہے اس نے کہا قفا نب کی من ذکر حبیبی و منزلی. تو دیکھو اس مصرے کے اندر وہ خود بھی رک گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے رک جاؤ, خود بھی رک گیا ایک چیز, اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے رک جاؤ دوسری چیز, خود بھی رو رہا ہے تیسری چیز, اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے رو لو تم میرے ساتھ چوتھی چیز, پانچویں چیز محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے, چھٹی چیز گھر کو بھی یاد کر رہا ہے. تو 6 چیزیں ایک مختصر سے مصرے کے اندر اس نے کہہ دی بھائی, سمجھ میں آئے بھائی؟ تو یہ ہے فصاحت و بلاغت بھائی. ویسے تو یہ حقیقت سے دور ہی معلوم ہوتا ہے, اللہ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت. تو بہرحال جیسے جو بھی ہے یہ ہے بڑا بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اور پھر خصوصاً یہ اس کا پورا قصیدہ جو ہے جن کو عربوں نے جس کا انتخاب کر کے 7 معلقات کے اندر اس کو شامل کیا ہے, بڑا ہی فصیح و بلیغ قصیدہ ہے اور بڑے فصیح و بلیغ اشعار ہیں. تو دیکھیے یہ شعر جو ہے, شعر اس میں امرؤ القیس نے 6 چیزیں ذکر کر دی اور لفظ کتنے تھوڑے سے ہیں, کتنے تھوڑے سے ہیں, تو محبوب اور گھر کی یاد میں یہ سے متعلقہ اشعار میں سے یہ بہترین شعر ہے اور بہترین طریقے سے اس نے اپنے قصیدے کا آغاز کیا بھائی, بڑے ہی خوبصورت شعر کے ساتھ. تو کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ ٹھہر جاؤ تم میرے دو دوستو, تم ٹھہر جاؤ اور میرے ہم رو لیں تاکہ ہم رو لیں, اور تم بھی ٹھہر جاؤ اور میرے ساتھ رو اور میرے ساتھ معاونت کرو, میری مدد کرو محبوب کو یاد کرنے میں اور گھر کو یاد کرنے میں, میری معاونت کرو تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے بھائی, ان کی یاد تازہ ہو جائے, تو میری مدد کرو محبوب کی یاد میں اور گھر کی یاد میں, وہ گھر جہاں احباب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں بھائی, وہ گھر. قفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی, اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ کہ تاکہ ہم رو لیں محبوب اور گھر کو یاد کر کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کتنی ہی چیزیں شاعر نے ذکر کر دیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں عبارت ناقصہ یہ بائی اعتبار ہے کہ اصل میں تھا من ذکر حبیبنا و منزلنا, مضاف الیہ محذوف ہے, ہمارے محبوب اور ہمارے گھر کو یاد کر کے ہم رو لیں بھائی, لیکن جو معنی میں نے بیان کیا وہ زیادہ مناسب یہاں بنتا ہے بھائی. 6 کی 6 چیزیں اس نے ذکر کر دی ایک ہی شعر کے اندر بھائی. فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرَضِ سُمِّيَ إِخْلَالًا, فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرَضِ, وَفَا يَفِ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پورا کرنا. فَإِذَا لَمْ تَفِ, لم تفی آخر سے یا گر گئی، یا گر گئی لم کی وجہ سے، کیونکہ لم جزم دیتا ہے، اور مؤنث کا صیغہ ہے لم تفی کیونکہ ضمیر راجع ہے عبارت کو. فاذا لم تفی بالغرض، پس جب عبارت پوری نہ کرے غرض کو، سمی اخلالا، تو اس کو اخلال کہتے ہیں. دیکھو وہ چوتھی قسم یہ آ گئی. ایجاز کے اندر دیکھو عبارت تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ معنی مراد کو اور غرض کو پورے طور پر ادا کر دے تو اس کو کہتے ہیں ایجاز، اور اگر پورے طور پر ادا نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلال کہتے ہیں. یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرَضِ سُمِّيَ اِخْلَالًا، اور جب وہ عبارت غرض کو پوری نہ کرے یعنی پورا معنی مراد اس سے ادا نہ ہو، سُمِّيَ اِخْلَالًا، تو اس کو اخلال کہتے ہیں. کا قول ہی، جیسے ایک شاعر کا قول ہے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُّوكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا، وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُّوكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا. اب ظلال، ظلال یہ دوسرا لام دوسرے مصرے کے اندر چلا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک لفظ ہے بھائی، اور کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھا لفظ ایک مصرے میں ہوتا ہے تو آدھا لفظ دوسرے مصرے میں، یا اس کا کچھ حصہ دوسرے مصرے میں بھی لے جاتے ہیں بھائی، کیونکہ اشعار کے اپنے اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان کو برقرار رکھنے کے لیے. بھائی دیکھیے، شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے، پہلے معنی سمجھ لو پھر دیکھو شعر کے اندر اخلال کس طرح ہے. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے ایک زندگی ہے جو حماقت کے ساتھ ہو مگر ہو عیش و نعمتوں کے اندر، مال و دولت کے ساتھ ہو، اور ایک زندگی وہ ہے جو عقل کے ساتھ ہو لیکن ہو مشقت میں، کہ انسان روزی کے پیچھے دوڑ لگاتا رہے کہ کس طرح کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست ہو گئی. تو دو قسم کی زندگیاں ہیں، ایک نعمتوں والی زندگی ہے حماقت کے ساتھ، اور ایک عقل والی زندگی ہے لیکن مشقت کے ساتھ. تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی جو نعمتوں والی ہے چاہے حماقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ زندگی بہتر ہے اس زندگی سے جس میں انسان کے پاس عقل تو ہو لیکن ہر وقت کس میں مبتلا ہو؟ مشقت کے اندر. تو کہتے ہیں نعمتوں والی زندگی بہتر ہے مشقتوں والی زندگی میں سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعمتوں والی زندگی چاہے وہ حماقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے کس سے؟ مشقت والی زندگی سے جو چاہے جس میں عقل ہی کیوں نہ ہو. گئی معنی سمجھ میں آ گیا؟ آپ دیکھیے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے لیکن اس کے شاعر کے الفاظ اس معنی کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے تو اس کو اخلال کہتے ہیں. دیکھیے ترجمہ شعر پر نظر رکھیے، والعیش اور زندگی جو ہے خیر وہ بہتر ہے، فی ظلال نو کی یہ حال ہے عیش سے بھائی، فی ظلال، ظلال جمع ہے ظل کی یا ظلت کی، ظل کی جمع ہو تو ظل سائے کو کہتے ہیں سائے، تو ظلال جمع ہو گئی، یا ظلت، ظلت سائبان کو کہتے ہیں وہ چیز جس سے سایہ لیا جائے، چاہے خیمہ ہو گیا، درخت ہو گیا، کوئی چیز جو سایہ دینے والی ہے اس کو ظلت کہتے ہیں. اور نوک، نوک یہ کہتے ہیں حماقت کو، بے وقوفی بھائی. تو شاعر کہتا گویا یوں ہے عبارت اصل میں، والعیش فی ظلال نو کی خیر، اور وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو وہ بہتر ہے. کس زندگی سے؟ ممن عاش قدا بھائی، خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہیں کہ یا مین کے ساتھ ہوگا، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافہ. یہاں یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ خیر اس میں تفضیل ہے. اصل میں تھا اخیر افعل وزن، پھر شروع سے کیا کر لیا گیا، یا کی حرکت یا کی حرکت نقل کر کے خا کو دے دی گئی، اور حمزہ کو شروع سے خلاف القیاس حذف کر لیا گیا، کیا بن گیا؟ خیر. تو اور یہ مین کے ساتھ استعمال ہے. آگے جو آ رہا ہے مم من عاشقدا، مم من اصل میں تھا مین من عاشقدا، مین من عاشقدا، تو پھر نون کو بھی مین کر کے مین میں ادغام کر دیا گیا تو مم من ہوا. اور یہ جو آیا نا مم من، اس میں یہ من کے بعد اور من سے پہلے عیش کا لفظ مضاف محذوف ہے، ای من عیش من عاش قدہ، ترجمے پہ نظر ہے من عیش من عاش قدہ، تو یہ جو زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو یہ بہتر ہے من عیش من، اس شخص کی زندگی سے، عاش قدہ جو زندگی گزارتا ہے، قدہ ای مقدودہ، یہ حال ہے بھائی، مصدر ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے، آپ نے پڑھا مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے تو یہاں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور قدم کے معنی ہے روزی کا معنی، محنت کرنا، تو مقدود کا معنی ہوا تھکا ہوا، کیا معنی ہوا تھکا، یعنی تھکا ماندہ بھائی، تھکا ماندہ، تو من عیش من عاش قدہ، اس شخص کی زندگی کے مقابلے میں جو زندگی گزارتا ہے، قدہ ای مقدودہ تھکا ماندہ، جو زندگی گزارتا ہے کس حال میں، کہ وہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، یعنی مشقت میں ہوتا ہے، سختی کے اندر ہوتا ہے، عبارت سمجھ میں آ گئی؟ تو عبارت کیا ہوئی اس ترتیب سے، والعیش فی ظلال النوک خیر من عیش من عاش قدہ، اور زندگی وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو وہ بہتر ہے، من عیش من عاش قدہ، اس شخص کی زندگی سے جو زندگی گزارتا ہے تھکا ماندہ، معنی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب دیکھیے شاعر کہنا کیا چاہتا تھا، کہ نعمتوں والی زندگی چاہے حماقت میں کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے، وہ کیا ہے نعمتوں والی زندگی، اور اب آپ دیکھیے اور وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو وہ بہتر ہے، توجہ رکھنا بھائی، وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو وہ بہتر ہے، اس میں کوئی نعمتوں کا ذکر آیا؟ اس سے تو معلوم ہو چاہے نعمتیں ہو یا نہ ہو، بہرحال حماقت کے سایوں میں ہو تو وہ زندگی بہتر، تو یہاں نعمتوں کا ذکر اس نے نہیں کیا، حالانکہ کس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اور نیز آگے ہے یہ زندگی بہتر ہے اس شخص کی زندگی سے جو زندگی گزارے تھکا ماندہ، اور وہاں تھکا ماندہ ہونے کے ساتھ کیا کہنا کیا چاہتا تھا، عقل کے اندر عقل ہو لیکن ہو کس طرح تھکا ماندہ، تو دوسرے حصے کے اندر عقل کو اس نے ذکر نہیں کیا بھائی، بات سمجھ میں آگئی، تو پہلے میں کہا فی ظلال النوکی، تو دوسرے میں کہنا چاہیے تھا فی ظلال العقل، یہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہے بہتر ہے اس زندگی سے جو کس کے سایوں میں ہو، عقل کے سایوں میں، اور فی ظلال العقل، اس نے کہیں دوسرے میں ذکر کیا تو دوسرے میں بھی پتہ لگا چاہے عقل میں ہو یا عقل میں نہ ہو، تو اس میں دونوں صورتیں آ گئیں، اور پہلے کے اندر اس نے نعمت کو ذکر نہیں کیا کہ چاہے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، تو یہ تو دونوں صورتوں کو شامل ہوا، حالانکہ یہ کہنا تو اس کا مقصد نہیں، وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ وہ زندگی، توجہ کرو، وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو وہ بہتر ہے، چاہے نعمتوں والی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حماقتوں والی زندگی بہتر ہے، کس زندگی کے مقابلے میں، مشقت والی زندگی کے مقابلے میں، چاہے وہ مشقت والی زندگی میں وہ عقل کے سایوں میں ہو یا عقل کے سایوں میں نہ ہو، حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا، بات سمجھ میں آ گئی، تو پہلے جو ہے وہ پہلے مصرے یا پہلے حصے کے اندر اس نے نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، اور دوسرے حصے میں اس نے عقل کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس کی مراد ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، اور دیکھیے یہ شعر معنی مراد کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا، پہلا حصہ جو ہے والعیش خیر فی ظلال النوک، یہاں سے کوئی نعمتوں والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، اور دوسرے میں کیا کہنا چاہتا ہے، جو مشقت میں ہو اس میں کوئی عقل کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، بھائی بعض اوقات لفظ حذف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قرینہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ذہن ان پہلے مصرے میں نعمتیں محذوف ہیں اور دوسرے میں عقل کا لفظ محذوف ہے، کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں، ذہن اس کی طرح منتقل بھی نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اخلال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اخلال کہیں گے. تو کہتے ہیں والعیش خیر فی ظلال النوک ممن عاش قدا، اور وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں ہو بہتر ہے اس شخص کی زندگی سے جو تھکا ماندہ زندگی گزارے. مرادہ، شاعر کی مراد یہ ہے، ان العیش الرغد فی ظلال الحمق، کہ وہ زندگی الرغدہ جو خوشحال ہو، وہ زندگی جو خوشحال ہو، فی ظلال الحمق حماقت کے سائبانوں میں، خیر وہ بہتر ہے، من العیش الشاق فی ظلال العقل، اس زندگی سے جو مشقت والی ہو عقل کے سایوں میں. یہ کہنا چاہتا ہے، اور شعر تو اس معنی کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا، لہذا اس کو اخلال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اخلال کہیں گے. تو بلاغت کی اکثر کتابوں میں یہ شعر ذکر ہے اخلال کی مثال کے طور پر، کہ یہ اخلال کی مثال ہے یہ شعر، یعنی اس سے معنی مراد پوری طرح ادا نہیں ہو رہا. لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ عقود الجمان کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ شعر، اس شعر کو اخلال کی مثال کے طور پر ذکر کرنا صحیح نہیں، بلکہ اس شعر کے اندر شاعر نے ایک صنعت علم بدیع کی، ایک صنعت استعمال کی ہے جسے صنعت احتباق کہتے ہیں. احتباق، الف ہا تا دو نقطوں والی، با الف اور کاف چھوٹا، احتباق. بات سمجھ میں آئی؟ وہ فرماتے ہیں اس میں صنعت احتباق استعمال کی ہے اور شاعر نے کمال کیا ہے. صنعت احتباق اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں دو چیزیں ذکر کرتے ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، آپ اپنے شعر میں دو چیزیں ذکر کرتے ہیں، ایک چیز کے ساتھ بھی کچھ قیدیں ذکر ہیں اور دوسری چیز کے ساتھ بھی کچھ قیدیں ذکر ہیں. آپ یوں کرتے ہیں، ایک چیز کے ساتھ ایک قید ذکر کر دی تو دوسری چیز کے ساتھ جو اس کی ضد قید ذکر کرنی تھی اس کو حذف کر لیتے ہیں کہ وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. جب ایک چیز کے ساتھ اس کی ضد ذکر ہے تو دوسری ضد دوسری کے ساتھ خود بخود سمجھ میں، اور دوسری چیز کے ساتھ جو ایک چیز ذکر کی تو اس کو پہلی میں سے حذف کر دیا کہ دوسری کے ساتھ جب ایک چیز ذکر ہے تو پہلی میں اس کی ضد سننے والا خود بخود سمجھ لے گا، بھائی خود کیا کرے گا؟ سمجھ لے گا. بات سمجھ؟ تو پہلی چیز کے ساتھ ایک چیز ذکر ہے، دوسری کے ساتھ اس کی ضد حذف، اور دوسری چیز کے ساتھ ایک چیز ذکر ہے تو پہلی سے اس کی ضد حذف. تو یہاں پر شعر کے اندر شاعر نے دو زندگیاں بیان کی، بھائی پہلی زندگی کے ساتھ قید تھی فی ظلال نوک، کہ کس میں ہو وہ زندگی؟ حماقت کے سایوں میں ہو. تو اگلی زندگی سے فی ظلال العقل جو اس کی ضد تھی اس کو حذف کر لیا کہ اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. پہلی کے ساتھ فی ظلال نوک کی قید، حماقت کی قید ہے، تو دوسری میں کون سی قید سمجھ میں آ جائے گی؟ کہ وہ عقل والی، اس میں فی ظلال العقل کی قید ہے. اور دوسری زندگی کے ساتھ قد دن مشقت والی، مشقت کی قید ذکر کر دی تو پہلے کے اندر رغدن کی قید جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صنعت احتباق ہے، اور واقعی یہ صنعت احتباق ہے یہاں پر بھائی. لیکن بہرحال بلاغت کی جتنی کتابیں ہیں ان میں اس شعر کو اخلال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بھائی، حالانکہ یہاں صنعت احتباق ہے. بھائی بات بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ پہلی میں ظلال فی ظلال الحمق ذکر ہے تو دوسری سے کیا حذف کر دیا؟ فی ظلال العقل. اور دوسری میں قد دن کی قید ذکر کر دی تو پہلی سے رغدن کی قید کیا کر دی؟ حذف کر دی بھائی. والاطناب وهو تأدیه المعنی بعباره زائده عنه مع الفائده، اور اطناب جو ہے تیسری قسم، اور وہ ادا کرنا ہے معنی کو، یعنی معنی مراد کو، بعبارت زائدت عنہ، ایسی عبارت کے ساتھ جو اس سے زائد ہو، مع الفائدتی، ساتھ کس کے؟ فائدہ. بھئی یہ جو زائد عبارت ہو یہ بھی کس کے ساتھ ہوگی؟ فائدے کے ساتھ ہوگی، فائدے سے خالی نہیں ہوگی بھئی. اور کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیے حکم کے اندر زور پیدا کرنا اس کی تقویت کے لیے اور اس میں تاکید پیدا کرنا اس کو پکا کرنا بھائی، تو اس میں عبارت زائد لائی جاتی ہے اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے اس بات کے اندر مزید قوت آ جاتی ہے اور مزید پختہ ہو جاتی ہے، تاکید آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں رب انی وهن العظم منی، کہ اے میرے پروردگار انی بے شک میں، وہنا وہن کے معنی کمزور ہونا، عزم کہتے ہیں ہڈی کو، اور انی وہن العزم منی بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اشتعل کا معنی شعلے مارنا بھڑکنا، الرأس اور میرا سر جو ہے وہ شعلے مار رہا ہے، شیبا شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، سفید بالوں کو، اور میرا سر جو ہے شعلے مار رہا ہے باعتبار سفید بالوں کے یا باعتبار بڑھاپے کے. یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، معنی یہ ہے کہ واشتعل الرأس شیبا اور میرے سر میں بڑھاپا چمک رہا ہے. یوں با محاورہ کر دیں، میرے سر میں بڑھاپا چمک رہا ہے، یعنی میرے سر میں سفید بال، میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، یوں ترجمہ کر لیں. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، فرمایا انہوں نے کہ اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے. اے کبرت، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی عمر والا ہو گیا ہوں. اب دیکھیے بھائی، اس کلام کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے کو بیان کر رہے ہیں. کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اپنے بڑھاپے کو. اور عام اور متوسط درجے کے لوگ اگر اس معنی کو ادا کریں تو وہ یوں کہیں گے یا رب کبرت. کیا کہیں گے؟ یا رب کبرت، اے اللہ میں بڑی عمر والا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. اور یا یوں کہے گا یا رب شیخ، تو شیخ، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، یا شین یا خا شیخ، سمجھ؟ تو شیخ جیسے عربی میں استاد کو کہتے ہیں اسی طرح بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح جو وہ شخص جس کی بیوی ہو اس کو بھی کہتے ہیں بھائی. تو یا رب شیخ تو، اے اللہ میں، یا رب شیخ تو، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اگر متوسط درجے کے لوگ اس عبارت کو، اس معنی کو ادا کرنا چاہیں تو وہ یوں کہیں گے یا ربی کبیر تو کہیں گے، یا ربی شیخ تو کہیں گے. اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھو کتنے لفظ استعمال کر لیے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، تو اتنے لفظ استعمال کیے جتنے متوسط لوگ استعمال کرتے ہیں یا اس سے زائد استعمال کیے؟ اس سے زائد استعمال کیے، تو معلوم ہوا یہ اطناب ہے، اور ہے کلام بلیغ بھائی اطناب. اور اس سے دیکھو بات میں قوت پیدا ہو گئی، مضبوطی آ گئی، خوب وضاحت ہو گئی کہ کس طرح انہوں نے کہا اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ہڈیوں پر تو سارے بدن کا مدار ہوتا ہے اور اسی پر سارا ڈھانچہ ہوتا ہے بدن کا، تو اگر جب ہڈیاں جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو گئی ہے تو معلوم ہے باقی سارا بدن بھی کیا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے بھائی. اور سر میں کیا آ گئے ہیں؟ سفید، سر کے بالوں میں سفیدی چمک رہی ہے، سفیدی پھیل گئی ہے بھائی. تو بات میں دیکھو ذرا زور آ گیا، قوت آ گئی بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اتناب بھائی. اسی لیے کہا ائی کبیر تو، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ تو وہ صورت ہے، دیکھو زائد عبارت ہے، ساتھ فائدہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، وضاحت ہو گئی، بات میں زور آ گیا، بات خوب پختہ ہو گئی، پکی ہو گئی. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ سُمِّيَ تَطْوِيلًا، پس اگر نہ ہو زیادتی کے اندر کوئی فائدہ تو اس کو تطویل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تطویل. بھئی اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، اپنے کلام میں معنی مراد سے زائد عبارت لے کر آتا ہے اور وہ زائد عبارت بغیر کسی فائدے کے ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں تطویل. کیا کہتے ہیں؟ تطویل. اور پھر اسی کے ایک قسم حشو بھی ہے، حشو بھی ذکر کریں گے. اور فرق یہ ہے تطویل اور حشو میں کہ مثلا دیکھو، ایک بات ایک معنی ادا ہو سکتا تھا چار لفظوں کے ساتھ، اور ایک شخص نے پانچ لفظوں میں ادا کر دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تطویل. تب کہیں گے جب پتہ نہ چل رہا ہو کون سا لفظ زائد ہے، کون سا لفظ زائد. ایک لفظ زائد ہے لیکن کس کو زائد قرار دیں، اس والے کو قرار دیں یا اس والے کو زائد قرار دیں، طے نہ ہو رہا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطویل. اور اگر طے ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ والا لفظ زائد ہے، متعین ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حشو. بھائی حاشین و حشو، بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو بس تطویل اور حشو میں صرف فرق تعین اور عدم تعین کا ہے. تطویل کے اندر جو زائد لفظ ہوگا وہ متعین نہیں ہوگا، جبکہ حشو کے اندر وہ جو زائد لفظ ہے وہ متعین ہوگا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر زائد لفظ لائے جائیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں اطناب، اور یہ بلاغت کی قسم ہے. اور اگر زائد لفظ ہو اور وہ بغیر کسی فائدے کے ہو تو پھر یہ بلاغت سے خارج ہے. تو اگر زائد لفظ جو ہے، اگر وہ زائد لفظ متعین ہو تو پھر اس کو حشو کہیں گے، اور اگر وہ زائد لفظ متعین نہ ہو تو اس کو تطویل کہیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ، پس اگر نہ ہو اس زیادتی کے اندر کوئی فائدہ، سُمِّيَ تَطْوِيلًا، تو اس کو تطویل کہتے ہیں. ان کانت الزیادت غیر متعینت، اگر وہ زیادتی متعین نہ ہو کہ کون سا لفظ زائد ہے، تو اس کو تطویل کہیں گے. وَحَشْوًا اِن تَعَيَّنَتْ، اور اس کو حشو کہیں گے اگر وہ زائد لفظ کیا ہو؟ متعین ہو. فتطویل نحو، تطویل جو ہے اس کی مثال جو ہے، والفا قولہا کذبا ومینا، والحشو نحو واعلم علم اليوم والامس قبلہ. فتطویل نحو، تطویل کی مثال جیسے، والفا، الفا یلفی کے معنی ہے پانا، والفا اور اس نے پایا، قولہا اس عورت کے قول کو، کذبا ومینا، کذب کا معنی ہے جھوٹ اور مین کا معنی بھی ہے جھوٹ. کذبا ومینا، کذب کا معنی بھی جھوٹ اور مین کا معنی بھی جھوٹ. بھائی تو اب ان دونوں میں سے کذبا ومینا، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تو ایک لفظ زائد ہوا، زائد لفظ بغیر فائدے کے آ رہا ہے، کوئی الگ فائدہ ہے نہیں. کذب کا معنی بھی جھوٹ، مین کا معنی بھی جھوٹ، تو ایک لفظ زائد ہے. لیکن کون سا لفظ زائد ہے، کس کو زائد قرار دیں؟ کہتے ہیں تعین نہیں ہو رہی بھائی، کذب کو زائد قرار دیا جائے یا مین کو زائد قرار دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے یہ شعر جو ہے، یہ مصرع ہے ایک شعر کا، والفا قولہا کذبا ومینا، اور اس شخص نے اس عورت کے قول کو جھوٹ پایا، جھوٹ پایا. یہ ظہور اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ خیرہ ایک مقام تھا، وہاں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، ایک اور بادشاہ اس نے اس پر حملہ کیا اور اس کی اس شکست تھی، اس کو قتل کر دیا اور اس کی سلطنت اور حکومت پر قبضہ کر لیا. تو یہ جس نے قبضہ کیا اس کا نام تھا جزیمۃ الابرش. کیا نام تھا؟ جزیمۃ الابرش. جزیمۃ الجیم زال یا مین اور گولتا، جزیمت الابرش اس کا نام تھا، اس نے قبضہ وہاں پر کر لیا اور حکومت کرنے لگا، اور وہ بادشاہ جس کو اس نے قتل کر دیا تھا اس کی بیٹی تھی ایک، وہ بیٹی وہاں سے بھاگ نکلی جب جنگ ہوئی اور دوسری جگہ جا کر اس نے پناہ لے لی، یہ ادھر حکومت کرنے لگا، ادھر اس کی بیٹی جو ہے وہ اس نے پھر اپنے فوجیوں کو دوبارہ جمع کیا اور دیگر بادشاہوں سے اور عیسائی حکمرانوں وغیرہ سے مدد لی اور پھر ایک فوج اکٹھی کی اور اس پر دوبارہ حملہ آور ہوئی اور اس کو شکست دے دی، جزیمت الابرش وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر اپنے علاقے میں آ گیا بھائی، تو وہ عورت اب حکومت کرنے لگی اپنے باپ کی جگہ پر بھائی، لیکن اسے چین نہیں آ رہا تھا کہ شخص نے ہمارے ساری خوشیاں ختم کر دی، میرے والد کو قتل کر دیا، اب میں کس طرح اس سے انتقام لوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قابو میں بھی وہ شخص نہیں ہے، دور ہے اور اس کے پاس بھی فوج ہے، اب پکڑنا بھی آسان نہیں ہے، چنانچہ اس نے یوں کیا، چال چلی بھائی، اس نے اس جزیمت الابرش کو خط لکھا کہ دیکھو جو جنگ وغیرہ ہونی تھی، جو لڑائی جھگڑا ہونا تھا وہ تو گزر گیا، لیکن میں، تم جانتے ہو میں عورت ہوں، عورت میں تو حکومت کرنا میرے لیے مشکل کام ہے، اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا، اور مجھے میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی، اور تم بہادر آدمی ہو تو کیوں نہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں، اور اس طرح تمہاری سلطنت بھی بڑھ جائے گی، یہ بادشاہت بھی تمہاری بھی تمہارے پاس، یہ میری والی بادشاہت بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور لڑائی جھگڑا جو ہونا تھا وہ تو گزر گیا بھائی، اور کہتے ہیں اپنی ایک تصویر بھی مصوروں کے ذریعے بنوا کر بھجوائی کہ میں اتنی حسین و جمیل ہوں، چنانچہ جزیمت الابرش کو وہ خط ملا تو بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کابینہ کے لوگوں کو، اپنے وزراء مشیروں وغیرہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے بھائی، یہ خط آیا ہے اس ملکہ کی طرف سے، وزیر وزراء جیسے عموماً ہوتا ہی ہے، سارے احمق لوگ جمع تھے تو وہ سارے کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کتنی سلطنت کتنی وسیع ہو جائے گی، اور بات بھی اس کی ٹھیک ہے، واقعی عورت ہے وہ تو حکومت کرنا مشکل ہے اس کے لیے، اور اس کو شادی بھی کرنی ہے، تو ایک ان میں البتہ دانا اور عقل مند آدمی تھا، اس نے کہنے لگا نہیں نہیں بادشاہ، اس طرح نہ کرنا کبھی غلطی، یہ کوئی شادی وغیرہ کا پروگرام نہیں ہے، یہ دراصل انتقام لینا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ نے ان کو جو نقصان پہنچایا اور اس کے باپ کو قتل کیا، لیکن اتنے لوگوں میں ایک آدمی کی بات کون سنتا ہے، جزیمت الابرش کہنے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، بڑا دیکھو اس نے خط لکھا ہے، کتنی تفصیل لکھی ہے، اور یہ دیکھو تصویر بھی بھیجی ہے فلاں وغیرہ، تو چنانچہ وہ کہتے ہیں تیار ہوا وہاں جانے کے لیے، تو پھر بھی اس دانا نے کہا کہ دیکھیے آپ میری بات مان نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ سے انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن چلیے آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر بھی میں یہ ایک بڑا ہی عمدہ قسم کا اور بہترین گھوڑا جو ہے تیار رکھوں گا، جیسے ہی کوئی بات پیش آئی تو یہ گھوڑا فوراً میں صرف ہر وقت تیار رکھوں گا، آپ نے فوراً اس پر بیٹھ کر نکل جانا ہے وہاں سے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، چنانچہ یہ چل پڑے بھائی، اور وہاں پہنچے تو اس نے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو فوجیوں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے ان کو گھیر لیا اور پکڑ لیا، اور وہ جو تدبیر اس نے کی ہوئی تھی وہ بھی موقع ہی نہیں ملا اس کے نکلنے کا، چنانچہ اس کو پکڑ لیا اس عورت نے اور پھر باندھ دیا گیا اس کو، اور پھر اس کی جو یہ جو بازو میں جو رگ ہوتی ہے نبض بھائی، ہاتھ میں جو نبض ہوتی ہے جس میں جس کے لیے طبیب لوگ بیماری کا پتہ لگاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ سیدھی براہ راست دل سے آ رہی ہوتی ہے، اس لیے دل کی حرکت کے ساتھ اس میں بھی حرکت ہوتی ہے، اور اس میں خون کا بڑا دباؤ ہوتا ہے، براہ راست دل سے خون آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ کٹ جائے تو پھر خون کا رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس عورت نے پھر اس کی دونوں یہ رگیں کٹوا دی بھائی، اور خون نکلتا رہا یہاں تک کہ وہ پھر مر گیا بھائی، تو یہ اس کے بارے میں ایک شاعر نے کسی نے شعر کہا وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا، اور جزیمت الابرش نے پایا قَوْلَهَا اس کے قول کو، اور یہ ملکہ جو تھی اس کا نام تھا زبا ابئی، زا با الف اور حمزہ اور با مشدد ہے زبا ابئی، تو یہ وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا، اور جزیمت الابرش نے اس زبا کے قول کو جھوٹ پایا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ کذب اور مین کا ایک معنی ہے، ان میں سے ایک لفظ زائد ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہا اور متعین بھی نہیں ہو رہا کس کو زائد قرار دیں، کذب کو زائد قرار دیں کہ مین کو زائد قرار دیں، تو یہ اس کو تطویل کہیں گے، اور اگر وہ زائد متعین ہو تو اس کو حشو کہتے ہیں، اس کی بھی مثال ذکر کر رہے ہیں والحشو نحو، اور حشو کی مثال جیسے واعلم علم اليوم والامس قبله، اور میں جانتا ہوں علم اليوم آج کا علم بھی، والامس اي علم الامس جس کا عطف اليوم پر ہے، اور میں کل کا علم بھی جانتا ہوں، امس کہتے ہیں گزشتہ کل، امسی کسے کہتے ہیں گزشتہ، والامسی اور میں جانتا ہوں گزشتہ وہ اس گزشتہ کل کا علم بھی، قبلہ جو اس آج سے پہلے ہے، جو آج سے پہلے، تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ کل جو کچھ ہوا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں، آج جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کا مجھے علم نہیں ہے بھائی، تو کہتا ہے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، اور میں جانتا ہوں آج کا علم بھی اور گزشتہ کل کا بھی جو اس آج سے پہلے تھا۔ اب اس کے اندر یہ جو قبلہ لفظ آیا نا، یہ ہے زائد بھائی، یہ کیا ہے زائد ہے، اس لیے کیونکہ قبلہ کا کیا معنی، جو آج سے پہلے ہے، اور یہی معنی تو امسی بھی ادا کر رہا ہے، گزشتہ کل وہ کس کو کہتے ہیں جو آج سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ قبلہ کا لفظ زائد ہے، یہ قبلہ کا لفظ زائد ہے، تو اس کو کہیں گے حشو بھائی، کیا کہیں گے حشو کہیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیسے متعین ہو گیا اور پچھلے میں کذب اور مین میں تعین نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا زائد ہے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں قبلہ کیا ہے زائد، کہتے ہیں بھائی اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر زائد لفظ آ جائے تو ایک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر دوسرے کو رکھو، اگر معنی صحیح رہتا ہے، اگر عطف صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا تعین نہیں ہو رہا، اور اگر پھر عطف نہیں ہو سکتا، ایک کو دوسرے کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے تو پھر معلوم ہو یہ زائد ہے بھائی، یہ کیا ہے زائد۔ تو دیکھیے پچھلے میں کذب کو اٹھایا اور اس کی جگہ مینن رکھا، وَأَلْفَا قَوْلَهَا مَيْنًا، مانا پھر بھی صحیح رہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہاں پر الامسی کو اٹھائیں اور اس کی جگہ قبلہ رکھیں وعلم علم اليوم وقبلہ، تو یہ عطف ہی درست نہیں، قبلہ کو امسی کی جگہ پر رکھنا ہی صحیح نہیں، تو معلوم ہو یہ زائد ہے، اگر اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہوتا تو پھر تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کو رکھیں کس کو ختم کریں۔ سورت سمجھ میں آ گئی، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔